الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز و بھائیو، یہ دنیا عالم عالم تغیر ہے، انسان اس مادی دنیا کے اندر رہتا ہے تو یہاں کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، دنیا کے ماحول کا، دنیا کے احوال کا انسان کے دل اور قلب پر بھی اثر ہوتا ہے. لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں کی معیت اور ان کی مجلسوں سے اور ان کی صحبت سے بسا اوقات تھوڑی دیر میں، تھوڑی مجلس میں اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ برسوں کے مجاہدے سے بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت اقدس فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں صبح کے وقت میں 10 بجے کے قریب حضرت کی مجلس ہوتی تھی. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ اس وقت حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے متعلقین میں ایک تھے مولانا اللہ بخش، یہ نام تھا ان کا، مولانا اللہ بخش. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی مجلس شروع ہوئی. مولانا اللہ بخش مجلس کے آخر میں تھے، تو جیسے ہی حضرت شاہ عبد الرحیم کی ان کے اوپر نظر پڑی تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ مولوی اللہ بخش آگے آ جاؤ اور میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ. چنانچہ وہ آئے اور حضرت کے قریب بیٹھ گئے. مجلس ختم ہو گئی تو شاہ عبد القادر رائے پوری فرماتے ہیں، جو اس وقت حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے خادم تھے، بعد میں وہی حضرت کے جانشین بنے، تو شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مجلس کے بعد مولانا اللہ بخش سے معلوم کیا کہ مولانا کیا بات آج حضرت نے آپ کو اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اپنے پاس بلایا، قریب بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ تو مولانا اللہ بخش نے بتایا کہ جی کیا بتاؤں، آج ایسا ہوا جب رات میں 2-2.5 بجے کے قریب میں نماز کے لیے، تہجد کے لیے اٹھا تو میرے دل کے اندر ایک آواز پیدا ہوئی، انی ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں. میں بہت پریشان ہوا، گھبرایا کہ اللہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ تو فرمایا انہوں نے کہ میں نے بہت ذکر کیا، کہ یہ دل کی آواز یہ ختم ہو جائے. بہت ضربے لگائیں لیکن وہ دل کی وہ حالت اور کیفیت اور وہ آواز ختم نہیں ہوئی. میں انتہائی پریشان ہوا. تو صبح میں جب حضرت کی مجلس لگی اور حضرت کی نظر میرے اوپر پڑی تو حضرت نے مجھے جب یہ کہا کہ مولوی اللہ بخش میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، قریب بیٹھ جاؤ، جیسے ہی میں حضرت کے پاس آ کر بیٹھا تو دل کی وہ آواز ختم ہو گئی اور میرے قلب کی حالت اچھی ہو گئی. تو یہ واقعہ حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے اور اس سے یہ ثابت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مجلس سے، تھوڑی دیر کی مجلس سے، بہت سی مرتبہ اتنا فیض ہو جاتا ہے، اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ برسوں کے مجاہدے سے بھی وہ فیض اور وہ فائدہ نہیں ہوتا. چنانچہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مجلس کا، ان کی معیت کا بہت فیض ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ انسان تو انسان بلکہ جانور اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو نباتات ہیں اور سبزیاں ہیں، کھیتی ہے، پھول بوٹے ہیں، ان کی معیت اور ان کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستان کے مقدمے میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ انسان کی صحبت کا تو ضرور اثر ہوتا ہے بلکہ جمادات، نباتات، جڑی بوٹیاں، پھول بوٹے، ان کے معیت کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک مثال بیان فرمائی اشعار میں فارسی کے انہوں نے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے، فرماتے ہیں: گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم. ایک دن میں غسل خانے کے اندر گیا، حمام کے اندر گیا، تو وہاں میں نے خوشبودار ایک مٹی دیکھی، یعنی صابن. صابن مٹی سے بنتی ہے. ایک مٹی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر چیز کو صاف کرنے کا مادہ ہوتا ہے، اور پہلے زمانے میں تو اسی مٹی سے لوگ کپڑے دھویا کرتے تھے. بہرحال وہ مٹی ہوتی ہے جس میں صفائی کا مادہ ہوتا ہے، تو وہ پھر اسی کی صابن بنتی ہے. تو فرماتے ہیں شیخ سعدی علیہ الرحمہ تمثیل بیان کرتے ہوئے کہ میں ایک دن حمام کے اندر گیا، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم. میں نے حمام کے اندر ایک خوشبودار مٹی دیکھی، صابن کی ٹکیا دیکھی، جو ایک دوست کے واسطے سے مجھے حاصل ہوئی تھی. تو اس مٹی سے، اس صابن سے خوشبو مہک رہی تھی. بگفتم مشکی یا عبیری کہ از بو دل آویز تو مستم. میں نے اس مٹی سے، صابن سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، تیرے خوشبو نے میرے اوپر ایک مستی کا عالم طاری کر دیا ہے. کیا ہے تیری حقیقت، تو مشک ہے یا عنبر ہے، کیا چیز ہے؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. اس نے کہا، مٹی نے، صابن نے، کہ میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقات نہیں تھی، میں تو مٹی تھی، لیکن ایک عرصے تک مجھے پھولوں کی ہم نشینی اور پھولوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. جو صابن بنانا چاہتے تھے پہلے زمانے میں، آج کل تو کارخانوں میں ہر چیز بن رہی ہے، پہلے زمانے میں ہاتھوں سے اور مختلف چیزیں بنائی جاتی تھیں، تو وہ جو مٹی ہوتی تھی اسے پھولوں کے اندر بسا کر رکھ دیا جاتا تھا ایک عرصے تک کے لیے، حتیٰ کہ پھولوں کی خوشبو اس مٹی کے اندر منتقل ہو جاتی تھی اور پھر اس کی ٹکیا اور صابن بنا لی جاتی تھی. اب یہ صابن بن گئی اور اس کے اندر خوشبو ہے. تو اس نے، صابن نے کہا بزبان حال، جب اسے یہ سوال کیا گیا، بگفتم مشکی یا عبیری کہ از بو دل آویز تو مستم، اپنی حقیقت بتا تو مشک ہے یا عنبر ہے، تو اس نے کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ارے بھائی میں تو ایک ناچیز اور بے حیثیت مٹی تھی، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری کوئی وقات نہیں تھی، میری کوئی عزت نہیں تھی. ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک عرصے تک پھولوں کے ساتھ رہنا معیت مجھے نصیب ہوئی. جمالے ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. میرے اس پڑوسی نے، ان پھولوں نے میرے اندر اثر کیا، میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی، ورنہ میں تو وہی بے حقیقت مٹی تھی. عزیز و بھائیو، صحبت کا اثر لازمی ہوتا ہے. شیخ سعدی نے اس مثال سے یہ سمجھایا ہے، انسانوں کی صحبت کا اثر تو بہت ضروری ہے، بلکہ جمادات، نباتات، پھول، بوٹے، ان کی صحبتوں کا بھی اثر پڑتا ہے، جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اونٹوں کے چرواہے ہوتے ہیں ان کا دل سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ اونٹ کے مزاج میں سختی ہے. چرواہا اکثر اوقات اس کے اونٹ کے ساتھ گزرتے ہیں، تو اونٹ کے اثرات قلبی طور پر چرواہے کے دل میں بھی آ جاتے ہیں، اور اونٹ کے چرواہے کا مزاج سخت ہوتا ہے. فرمایا کہ بکری کا جو چرواہا ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس لیے کہ بکری کے مزاج میں نرمی ہے، مسکنت ہے. تو جو چرواہا بکریوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے دل کے اندر بکری کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس بکری کی مسکنت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے. جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، جمادات نباتات کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، تو انسانوں کی صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ہی سنایا تھا کہ ہمارے اکابر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جن کو آپ سب حضرات بھی جانتے ہیں، ان کے واقعات اور ان کے احوال پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ نے کتنا بڑا علم ان کو دیا تھا، کتنا بڑا حافظہ اللہ نے ان کو دیا تھا، کیسے کمالات اللہ نے علامہ انور شاہ کشمیری کو دیے تھے. تو ان کا ملفوظ میں نے خود پڑھا، ان کی ایک کتاب کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری کا فرمایا، جب کسی کتاب میں کوئی مضمون توجہ سے پڑھ لیتا ہوں تو عام طور پر 25 سال تک وہ بات مجھے یاد رہتی ہے. اسی لیے حضرت شاہ صاحب، یعنی علامہ انور شاہ صاحب کا لقب تھا چلتا پھرتا کتب خانہ، چلتی پھرتی لائے بریلی، کتابیں ان کے ازبر یاد ہوتی تھی. اور ادھر دوسری طرف اللہ نے روحانی نعمتوں سے بھی اور نسبت قویہ سے بھی نوازا تھا. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب شعبان کے اندر چھٹی ہوئی دارالعلوم دیوبند میں، اور تقریباً 2.5 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، تو چھٹیاں گزارنے کے لیے حضرت ملتان لاہور چلے گئے. اس وقت میں ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. لاہور میں حضرت شاہ صاحب کے بہت شاگرد تھے، انہوں نے درخواست کی تھی کہ حضرت چھٹی میں یہاں آ جائیں، یہاں قیام فرمائیں. بہرحال شاہ صاحب لاہور چلے گئے، وہاں حضرت کی مجلس ہوا کرتی تھی، اور مجلس کے اوپر علمی رنگ غالب ہوتا تھا، مجلس کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی تھی، اور مجلس کے اندر بہت سے حضرات حضرت شاہ صاحب سے علمی سوالات کرتے، روحانی سوالات کرتے، تصوف کے سوالات کرتے، سلوک کے سوالات کرتے. حضرت شاہ صاحب جواب دیا کرتے تھے، اور بہت تحقیقی جواب دیا کرتے تھے، بہت حوالوں کے ساتھ جواب دیتے، فرمایا کرتے تھے اس سوال کا جواب فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے، اس کا جواب الجواب یہ ہے. اس طرح بہت تحقیقی بات بتایا کرتے تھے. اس وقت میں وہاں مانے ہوئے شاعر علامہ اقبال بھی تھے، ان کے ایک دوست حضرت شاہ صاحب کی مجلس کے اندر آیا کرتے تھے، لیکن علامہ اقبال ابتدا میں علماء کے قائل نہیں تھے، اکابر کے قائل نہیں تھے، مزاج میں آزادی تھی. تو ان کے دوست نے، علامہ اقبال کے دوست نے علامہ اقبال سے کہا کہ بھئی حضرت شاہ صاحب دیوبند سے آئے ہوئے ہیں، ان کی مجلس ہوتی ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ بھی چلو. لیکن نہیں آئے. ان دوست نے پھر ایک دو دن کے بعد میں کہا کہ بھائی آخر وہاں جانے سے تمہیں پریشانی کیا ہے، تم دنیا بھر کے اندر جاتے ہو، ادھر ادھر گھومتے ہو، اور یہاں حضرت شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی مجلس میں جا کر دیکھو، بیٹھو، تمہیں فائدہ ہوگا. تو کہنے سننے سے ساتھی کے حضرت شاہ صاحب کی مجلس کے اندر آئے. شاہ صاحب کی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں علامہ اقبال، تو پھر شاہ صاحب کا فیض شروع ہوا. علامہ اقبال کا ذہن منتقل ہوا اس حدیث کی طرف، جس کے بارے میں، جس کے اندر حدیث میں حضرات صحابہ فرماتے ہیں کَأَنَّا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْر، ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے تو اس طرح سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے. تو علامہ اقبال کا ذہن اس حدیث کی طرف گیا اور سوچا کہ حضرت شاہ صاحب کی مجلس کا تو کیف تقریباً وہ ہے، ایسا ہے جیسا کہ حضرات صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. فائدہ اور فیض روحانی شروع ہو گیا. مجلس ختم ہوئی تو اگلے روز علامہ اقبال خود ہی مجلس کے اندر آ گئے، چسکا لگ گیا. اس طرح مجلس کے اندر آتے جاتے رہے. علامہ اقبال نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت سے سوال کرتے ہیں اور حضرت اس کا بہت اچھا جواب دیتے ہیں، تو علامہ اقبال کا بھی حوصلہ کھلا اور انہوں نے، علامہ اقبال نے حضرت شاہ صاحب سے سوال کیا کہ حضرت زمان کیا ہے، مکان کیا ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے زمان اور مکان کے معنی اور اس کی تعریف بیان فرمائی. اس پر علامہ اقبال نے کہا کہ حضرت اس سلسلے میں نیوٹن نے تو ایسا لکھا ہے. تو اس پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ نیوٹن نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے اپنے پاس سے نہیں، بلکہ علامہ عراقی کا، جو بڑے محدث ہیں، ایک فلاں رسالہ ہے، اس میں مضمون ہے اس بارے میں، وہاں سے مضمون اخذ کر کے نیوٹن نے لکھا ہے، اور انہوں نے یہ کیا کہ اس کی نسبت علامہ عراقی کی طرف نہیں کی، ورنہ وہ مضمون خود نیوٹن کا نہیں ہے بلکہ علامہ عراقی کا ہے. تو علامہ اقبال حیران رہ گئے کہ حضرت تو بہت دور کی بات بتا رہے ہیں. پوچھا کہ حضرت کون ہے علامہ عراقی اور کیا ہے ان کی وہ کتاب؟ تو حضرت شاہ صاحب کے حالات میں ہے کہ بعد میں حضرت شاہ صاحب نے دیوبند سے وہ کتاب علامہ اقبال کے پاس بھیجی بھی تھی. بہرحال علامہ اقبال آتے رہے مجلس کے اندر اور مانوس ہوتے رہے. ایک دن حضرت شاہ صاحب نے محسوس کیا کہ اب علامہ اقبال مانوس ہو گئے ہیں، قریب ہو گئے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب نے علامہ اقبال کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں ابھی آپ سے خوش نہیں ہوں. ایسا اس لیے کہا کہ اس وقت میں علامہ اقبال جماعت احمدیہ غلام احمد قادیانی کی جماعت کے ایک عہدے پر تھے، سیکرٹری تھے. اس وقت تک غلام احمد قادیانی نے کھل کر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، گمراہی کی باتیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اس کی طرف اشارہ کیا حضرت شاہ صاحب نے اور یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں ابھی آپ سے خوش نہیں ہوں. علامہ اقبال سمجھ گئے، مجلس سے اٹھے اور آفس کے اندر گئے اور وہاں اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دیا، توبہ کی، اور پھر اگلے دن حضرت شاہ صاحب کی مجلس کے اندر آئے اور شاہ صاحب سے آ کر کہا کہ حضرت، جو کانٹا آپ کو کھٹکتا تھا اسے نکال کر آ گیا. تو حضرت شاہ صاحب خوش ہوئے اور پھر حضرت شاہ صاحب نے علامہ اقبال کے قلب کی طرف روحانی توجہ فرمائی. چنانچہ علامہ اقبال نے اپنے دل کی حالت بدلتی ہوئی پائی. حضرت شاہ صاحب کے صحبت اور توجہ کی برکت سے جب ان کے قلب پر حضرت شاہ صاحب کی توجہ پڑی اور انسیت پیدا ہو گئی جانبین سے، تو علامہ اقبال نے اپنے قلب میں ایک عجیب نورانیت، ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب حلاوت، ایک عجیب تعلق مع اللہ اور اپنے قلب کے اندر صفائی اور نورانیت محسوس کی. ایسی کیفیت قلب کے اندر پیدا ہوئی حضرت شاہ صاحب کی توجہ کی برکت سے کہ زندگی بھر اس کیفیت سے قلب نہ آشنا تھا. علامہ اقبال نے جب اپنا دل کا حال بدلا ہوا پایا اور دل کی کیفیت اپنی پائی کہ دل کے اندر میرے گویا کے نور بھرا جا رہا ہے، اللہ کی محبت آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل کے اندر آ رہی ہے، قلب میں ایک عجیب نورانیت اور صفائی ہے، تو پھر علامہ اقبال بھڑک اٹھے اور اسی مجلس میں برجستہ وہ اشعار کہے جو اشعار ان کے مشہور ہیں. حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا، اسی مجلس کے اندر علامہ اقبال نے یہ اشعار کہے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں. آگے فرماتے ہیں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ اشعار اسی وقت کہے حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کا فیض حاصل ہونے کے بعد میں ان کی زندگی کا رخ پلٹ گیا. خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق کے درجے میں علامہ اقبال کے دل کے اندر پیدا ہو گئی. چنانچہ علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں، نعت ہیں، مدینہ طیبہ کی محبت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وہ سب ان کے بعد کے وہ اشعار ہیں. ان کے اشعار کا پھر رخ ہی بدل گیا، ان کے قلب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عشق پیدا ہو گیا تھا. حضرت فرماتے تھے کہ علامہ اقبال نے فارسی کی ایک رباعی کہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کے دل کی حالت کا. علامہ اقبال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہا اے من پذیر. یا اللہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، قیامت کے دن یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دینا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہا اے من پذیر. کیا مطلب؟ اللہ کی شان غنا کو بیان فرمایا، اللہ غنی ہے. جہاں اللہ تعالی شانہ رؤوف ہے، رحمان ہے، غفور ہے، وہاں اللہ کی ایک صفت غنی اور بے نیاز ہونا بھی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. عزیزو بھائیو، جب اس پہلو پر کہ اللہ بے نیاز ہے نظر جاتی تھی، تو بڑے بڑے اولیاء اللہ بلکہ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی لرز اٹھتے تھے. بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں صرف ایک حدیث سنا کر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بادل آتا تو بادل کو دیکھ کر لوگ خوش ہوا کرتے تھے اور امید باندھتے تھے کہ اب بارش برسے گی، کیونکہ وہاں حجاز میں خاص طور پر اس زمانے میں بارشیں کم ہوتی تھیں. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، لیکن بادل کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. آپ علیہ السلام کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، کبھی نماز کی نیت باندھ لیتے، کبھی دعا میں مشغول ہوتے، حتیٰ کہ یا تو بادل برسنے لگے یا وہ بادل چلا جائے اور ہٹ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جی بادل کو دیکھ کر لوگ تو خوش ہوتے ہیں لیکن آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیته، قوم عاد نے بھی اپنی وادیوں میں اپنے جنگلات کی طرف بادل کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وقالوا هذا عارض ممطرنا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ بادل ہے، یہ ہمیں بارش برسائے۔ بل ہوا مستاجل تم بھی ریح فیہا عذاب علیم، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بادل بارش نہیں برسائے گا، اسی بادل سے قوم عاد پر پتھر برسے، آگ برسی، اور اللہ نے اسی بادل کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک اور برباد فرما دیا۔ اے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو اس بادل کے اندر اللہ کا عذاب چھپا ہوا۔ عزیز و دوستو، حالانکہ دوسری طرف اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر اس پہلو پر جاتی کہ اللہ تو بے نیاز بھی تو ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی شان شان غنا ہے، بے نیازی والی ہے، جب اس پہلو پر نظر جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کا غلبہ ہوتا اور آپ کی حالت متغیر ہو جاتی۔ اللہ کی شان بے نیازی، اللہ تعالی شانہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ تو علامہ اقبال یہ مضمون بیان کر رہے ہیں، ان دعائیہ کلمات اور دعائیہ اشعار میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہ اے من پذیر، کہ اللہ تو بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ آگے کہتے ہیں، لیک گربینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، لیکن یا اللہ اگر میرے گناہوں کا حساب لینا ہی منظور ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے مخفی رکھ کر، پوشیدہ رکھ کر یا اللہ میرے گناہوں کا حساب لینا، کہیں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں کہ میرا یہ امتی اتنے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر لے کر آیا ہے، یا اللہ اگر میرا حساب لینا ہی منظور ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر، مخفی رکھ کر، یا اللہ میرے گناہوں کا حساب لینا۔ غرضے کہ زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی حضرت شاہ صاحب کی مجلسوں کی وجہ سے، حضرت شاہ صاحب کی معیت کی وجہ سے وہ فیض پہنچا کہ زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس لیے عزیز و بھائیو، عرض کرنا یہ ہے کہ ویسے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں دین کی دولت عطا فرمائی، باقی اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہے کہ خود اپنا بھی، اپنے بچوں کا ہم ذہن یہ بنائیں، اکابر کے ساتھ وابستہ رہیں، مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہیں، مکاتب کے ساتھ وابستہ رہیں، مدارس کے ساتھ وابستہ رہیں، خانقاہوں کے ساتھ وابستہ رہیں، تو اس وابستگی کی برکت سے انشاءاللہ دل کی حالت سدھری رہے گی، اور باہر جو گمراہی کا جال بچھا ہوا ہے، اللہ سے امید ہے اس گمراہی سے ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گی۔ اس بات کی اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہم حبب الینا الایمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا مفتونین، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمۃ من کل ذنب والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، اللہم لا تدع لنا ذنباً الا غفرتہ ولا ہمّاً الا فرجتہ ولا ضرّاً الا کشفتہ ولا حاجۃ ہی لک رضاً الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام امت کی مغفرت فرما، یا اللہ امت کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما، یا اللہ امت کے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، کردار کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کے کاروبار کی حفاظت فرما، معاش اور معیشت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ دستگیری فرما، یا اللہ دستگیری فرما، یا اللہ دستگیری فرما، یا اللہ آج یہ امت بے سہارا ہو گئی ہے، یا اللہ اس امت کے لیے سہارا بن جا، یا اللہ اس امت کے لیے سہارا بن جا، یا اللہ ہمارے علماء اکابر مشائخ کا یا اللہ سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم اور دائم فرما، ان کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کے دلوں میں جو اپنی حاجتیں ہیں یا اللہ ان جائز حاجتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، بے شک تیرے پاس بے شمار خزانے ہیں، کہ اللہ ہمیں اپنی ذات عالی سے مانگنے کا جذبہ اور اس کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات عالی سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی پوری پوری مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو وہاں کی لازوال نعمتوں سے یا اللہ مالا مال فرما، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.